السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مائدہ تفسیر. آج ہمارا تفسیر کے تعلق سے کچھ انٹروڈکشن رہے گا, اور سورہ مائدہ کا جو پس منظر ہے, زمانۂ نزول ہے یا اس کی جو امپورٹنس ہے, اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے, اور آیت نمبر 1 سے انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ہفتے شروع کریں گے. آئیے ہم شروع کرتے ہیں. امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور امان میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر بیماری شرر فتنے سے محفوظ رکھے, آمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. الحمدللہ, جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام کو سمجھنے, جاننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے دو ہی مصدر یا مصادر ہیں, یعنی جو اس کے دو مین سورسز ہیں, جو بیسک سورسز ہیں, وہ ہے کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب بھی ہمیں دین کو جاننا ہو, دین کو سمجھنا ہو, یا دین کی خدمت ہم کرنا چاہتے ہوں, یا دین کے داعی ہم بننا چاہتے ہوں, تو انہی دو چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا, قرآن اور حدیث کو. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ یہ آن لائن کلاسز کی وجہ سے فہم قرآن کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے, کہ لوگ قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ خواہش مند, بے چین اور تڑپ رکھتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ جتنا زیادہ عام ہوگا, یعنی قرآن کو سمجھنے کا جو سلسلہ ہے, یہ جتنا عام ہوگا اتنا ہی قرآن لوگوں کے دلوں میں, زبان پر, ہاتھوں میں, عمل میں, ہر طرف الحمدللہ امپلیمنٹ ہوتا چلا جائے گا. اور یہ قرآن پڑھنے کا, یہ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں تبدیلی آئے, کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیاں چینج ہوئی تھیں. وہ دور, وہ زمانہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا, آپ دیکھیں گے اس دور کی جو رسم و رواج, جو روایات تھیں, جو سوچ تھی, جو تہذیب, جو تمدن تھا, یدنا تھا, یا جو جاہلیت کی باتیں تھیں, آپ دیکھیں قرآن کے نزول کے بعد وہ سب کچھ چینج ہو کر رہ گئے, سب کچھ بدل گیا. تو ہمارا بھی مقصد یہی ہے, آپ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اور پڑھ رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو ہے صرف علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, نہیں, بلکہ آپ یہ سوچ کے بیٹھیں کہ ہم الحمدللہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے, ہمارے معاشرے میں تبدیلی آئے, ہمارے سوسائٹی میں تبدیلی آئے. جب ہم انفرادی طور پر قرآن کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کریں گے, تو یقین جانیے کہ پورا معاشرہ دھیرے دھیرے سدھرتا چلا جائے گا, کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, اور ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ. ہم افراد, یعنی ہم انڈیویجولی اگر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے, تو ہمارا اپنے آپ کو بدلنا, اپنے آپ کو بہتر بنانا, یہی دراصل پوری سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. ویسے تو ہم الحمدللہ ساری تفاصیر کے جو شروع میں ہم بتا دیتے ہیں, آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ الحمدللہ ہمارے جو بھی انچارجز ہیں, ہمارا ادارہ, ہماری طرف سے کہ کس لیے ہم کام شروع کر رہے ہیں اور اس کے اصول کیا ہیں, لیکن پھر بھی آج ہم بیسک جو رولز ہیں یا اصول ہیں تفسیر کے, اس کو بھی ڈسکس کرتے چلیں گے. میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. جیسے کہ آپ لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ تفسیر ہر ایک نہیں کر سکتا, اور ہم بھی جو یہاں کر رہے ہیں تفسیر نہیں کر رہے ہیں. یہ میں سوچی گئی کہ میں کوئی تفسیر کر رہی ہوں, میں خود اسٹوڈنٹ آف نالج ہوں, اور بالکل صحیح بات ہے یہ کہ ابھی تو مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے. یہ تو علماء کرام کا جو کام ہے اسی کو ہم آگے پیش کر رہے ہیں, جو آلریڈی لکھی لکھائی تفاسیر ہیں یا جو کام ہو چکا ہے پہلے, اسی کو ہم آگے پیش کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں, سمجھیں, بس اور کچھ بھی نہیں. تو قرآن مجید کو جو پڑھنے والا طالب علم ہوتا ہے, وہ اچھی طرح یہ بات جانتا ہے کہ تفسیر ہر ایک کر بھی نہیں سکتا, اور ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے, اور ہر ایک کو کرنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ قرآن میں, اللہ کے کلام میں اپنی زبان سے کوئی بات کہنا, یہ بہت بڑی جسارت ہوگی. جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے, جبکہ وہ سب سے زیادہ صاحب قرآن تھے, یعنی رسول اللہ سے سب سے زیادہ قریب تھے, لہٰذا ان کو قرآن سمجھنے کا زیادہ موقع ملا ہوگا, لیکن پھر بھی وہ کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کے کلام میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں یا اپنی زبان سے کوئی بات کہوں, تو کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اور کون سا آسمان مجھے پناہ دے گا. تو اتنا وہ ڈرتے تھے اس بات سے. تو اس بات کو ہم ہمیشہ ذہن میں رکھیں. تو کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں تاکہ انسان غلطیوں سے محفوظ رہ سکے تفسیر کرنے کے بھی. تفسیر کا مطلب وضاحت ہے, یعنی کھول کر بیان کرنا. جیسے ہم جانتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے, اس میں معجزات ہیں, بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا, تو اللہ تعالیٰ مفسرین پر بہت زیادہ رحمتیں نازل کرے جن لوگوں نے اللہ کے کلام کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی اور تفاسر لکھیں. اس میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. علماء کرام ہی کہتے ہیں کہ اصول تفسیر کے لیے چار کتابیں بہت اہم ہیں. ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کی کتاب کا مقدمہ فی اصول التفسیر، اور دوسرا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی الفوز الکبیر، اور بھی دو نام ہم کو ملتے ہیں لیکن یہ دو بہت مشہور ہیں. اور اس سے پہلے جن لوگوں نے اور بھی کتابیں لکھی تھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس میں بھی ہمیں کچھ نام ملتے ہیں. ابو حیان اندلوسی بہت مشہور نام گزرا ہے، بدر الدین زرکشی انہوں نے بھی علوم القرآن پر کتاب لکھی تھی، جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ، ان کی کتابوں سے بھی ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ تفسیر کے کیا اصول ہیں. جو کچھ بنیادی باتیں ہیں ان کتابوں میں سے وہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ چند جو بنیادی اصول ہیں تفاسیر کے وہ کیا ہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے جن لوگوں نے پہلے جز 30 کی تفسیر کی تھی وہ بھی جانتے ہوں گے، جنہوں نے سورہ نساء کی تفسیر کی وہ بھی جانتے ہوں گے کہ شروع کی کلاس میں وہاں پر بھی یہ لیا گیا تھا، لیکن اب نئے اسٹوڈنٹس کے لیے، جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو آگے لوگ سنیں گے، تو ان کو یہاں پر معلومات کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم دوبارہ پھر جان لیں. تو سب سے پہلے تفسیر کا جو اصول ہے، ہم مختصر جائیں گے، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں ابھی، مختصرا جائیں گے ہم کہ تفسیر کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن خود قرآن کی تفسیر کرتا ہے. یفسر بعدہ بعدہ کا لفظ آتا ہے کہ قرآن خود قرآن کی تفسیر کرتا ہے، کیونکہ متکلم خود اپنے کلام کی بہترین وضاحت کر سکتا ہے. کیونکہ قرآن میں کہیں اجمال ہے، کہیں تفسیر ہے، یعنی کہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں یا چھوٹے چھوٹے الفاظ میں بتائی گئی بات اور کہیں ڈیٹیل میں بتائی گئی ہے، اور پھر قرآن تناقض سے پاک ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کی آیات میں کوئی تضاد، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک دوسرے کی یعنی سپورٹ کرتی ہیں، آیات ایک دوسرے کو تشریح کرتی ہیں، وضاحت کرتی ہیں، اس کو ایکسپلین کرتی ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی ناسخ ہونا ثابت ہو جائے کسی آیت کا، یعنی نسخ ہم سب جانتے ہیں کہ ناسخ و منسوخ، وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو. اور جیسے کہ سورہ نساء میں ہی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انعمت علیہم، ہے نا، تو اس کی تفسیر ہمیں قرآن ہی میں مل جاتی ہے سورہ نساء میں کہ کون ہوں گے وہ لوگ جن پر انعام کیا گیا، تو صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ پہلا اصول ہے تفسیر کا، یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے. دوسرا اصول یہ ہے کہ احادیث صحیحہ سے قرآن کو سمجھا جائے، اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر سے سب سے لمبا چیپٹر مرتب کیا ہے. یعنی ہمیں امام بخاری کی جو صحیح بخاری ملتی ہے، جو لوگ ابھی صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ، وہ جانتے ہوں گے کہ صحیح بخاری میں الگ الگ ابواب آئے ہیں اصل میں، اور ابواب کتاب کے تحت لے کر آئے ہیں امام بخاری. یعنی انہوں نے ایک ایک چیپٹر کا نام کتاب رکھا ہے، یعنی کتاب الجنائز یا کتاب الصلہ اس طرح سے. تو کتاب التفسیر بھی انہوں نے ایک چیپٹر رکھا ہے اس میں، اور وہ بہت لمبا چیپٹر ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث تھیں، صحیح احادیث، وہ بھی ہمیں مدد دیتی ہیں. تو دوسرا جو اصول ہے قرآن کریم کو سمجھنے کا، وہ ہے صحیح احادیث سے قرآن کی تفسیر کی جائے، کیونکہ جس پر قرآن نازل ہوا وہ سب سے زیادہ بہتر جانتے تھے قرآن کے بارے میں. اور چونکہ رسول اللہ پر آسمان سے وحی آ رہی تھی، اور آپ پر ایک وحی خفی تھی اور ایک وحی جلی تھی، یعنی قرآن تھا اور دوسرا احادیث تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح احادیث ثابت ہیں، تو وہ قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے میں ہمیں بہت زیادہ مدد دے سکتے ہیں. اور جو لوگ بھی صحیح احادیث کے برخلاف اگر قرآن کی تفسیر کریں گے، تو یہ قرآن میں تحریف کرنا ہو جائے گا، اس کو چینج کرنا ہو جائے گا. تو صحیح ثابت شدہ احادیث کی روشنی میں تفسیر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ اس کی تشریح اور وضاحت کریں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. دوسرا اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ کی روشنی میں قرآن کے مطابق فیصلے کرنے کا حکم دیا گیا تھا، کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے. پھر قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور قرآن کے جو احکام ہیں وہ ہم کو، اس کی جو تفصیل ہے وہ ہم کو حدیث میں ملتی ہے، جیسے اقامت صلاۃ ہے، ایتاء زکاۃ ہے، قطع ید وغیرہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، انبیاء کی معمولی لغزش کی بھی فوراً تصحیح کر دی جاتی ہے، وہ دنیا کے لیے نمونہ اور مثال ہوتے ہیں. اور احادیث کے سلسلے میں بھی ایک اہم اصول یہ بات یاد رکھا جائے کہ قرآن کی تفسیر میں ضعیف اور موضوع یعنی جھوٹی گھڑی ہوئی احادیث اور روایت سے بچنا چاہیے. جیسے بہت ساری ایسی تفاسیر ہیں جس میں بہت ساری جھوٹی باتیں ہیں، جیسے کہ تفسیر ثعلبی کے نام سے ہے، واحدی ہے، علامہ جار اللہ زمخشری کی تفسیر کشاف میں ہر ایک سورہ کے فضائل کی اکثر حدیثیں جو ہے وہ موضوع یعنی من گھڑت ہیں، جھوٹی ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں. تو اس لیے احادیث کا، صحیح احادیث کا جاننا بھی ضروری ہے. اور بہت ساری چیزیں جو ہم کو احادیث میں ملتی ہیں وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی صحیح احادیث میں. پھر اقوال صحابہ سے تفسیر کی جائے. تیسرا جو اصول ہے اقوال صحابہ سے اس کی تفسیر کی جائے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اور بھی جو اکابرین صحابہ تھے انہوں نے اس کتاب میں بہت زیادہ خدمات انجام دی ہیں. سب سے زیادہ ہم کو عبداللہ بن عباس کے اقوال ملتے ہیں تفاسیر میں، لیکن وہ بھی اقوال بھی مستند ہونا چاہیے، اوتھینٹک ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی کا بھی نام لے کر ہم کوئی بھی بات آگے پہنچا دیں، ایسا نہیں ہم کر سکتے. صحابہ کے اقوال بھی اگر اس کا صحیح نریشن، صحیح چین آپ کے پاس موجود ہے تبھی آپ صحابہ کے اقوال لے سکتے ہیں، ادروائز نہیں. کیوں صحابہ کی تفسیر، صحابہ کے اقوال سے ہم تفسیر میں مدد لیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ صحابہ ہی تھے جن کے اوپر قرآن، یعنی جب وہ موجود تھے تو انہی کے جو اعمال تھے اس کے بارے میں بھی آیتیں نازل ہو رہی تھیں، وہ لوگ وہاں موجود تھے اور اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا. صحابہ اہل زبان تھے، یعنی انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا، صحابہ ہی کے محاورے میں قرآن نازل ہوا تھا، اور صحابہ اس کے پس منظر کو سمجھتے تھے، جو بیک گراؤنڈ تھا آیتوں کے نازل ہونے کا وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے. صحابہ نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن اور اس کا مطلب سیکھا تھا. پھر صحابہ ہی تھے جو تفسیر میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتے تھے. صحابہ رسول اللہ کی طرح معصوم تو نہیں تھے، لیکن قرآن کی تفسیر میں بعض اوقات صحابہ کے درمیان اختلاف بھی پایا گیا، لیکن یہ اختلاف لفظی زیادہ اور معنوی کم ہوتا تھا. ایسا نہیں کہ ہر صحابہ ایک دوسرے سے ایگری تھے، کچھ لوگوں میں کے درمیان اختلاف بھی ہوا. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا، زکوٰۃ کے مسائل شاید ہم کہیں پڑھ رہے تھے کوئی تو بھی کلاس میں، تو کنز کا جو معنی ہوتا ہے کہ اگر وہ مال کی آپ زکوٰۃ دیتے تو وہ کنز نہیں ہوتا، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سب صحابہ کے، یعنی صحابہ سے الگ رائے رکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہر مال کنز ہوگا، لہٰذا پاس میں مال جمع ہی نہ کیا جائے. تو وہ ایگری نہیں کرتے تھے دوسرے صحابہ سے اصل میں. تو صحابہ کے درمیان بھی اختلاف ہوا، لیکن وہ اس کو انہوں نے وجہ جواز نہیں بنایا. پھر صحابہ کے درمیان اگر قرآن کی تفسیر میں اختلاف نظر آئے تو ان میں سے جو زیادہ قوی، یعنی زیادہ بہتر قول ہے اس کی پیروی کی جانی چاہیے. البتہ اگر اجماع صحابہ ہے تو وہ حجت ہوگا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے. اور جو بہتر قول ہے وہ ایسا جو قرآن اور صحیح حدیث سے قریب تر ہو، اور جو زیادہ صحیح سند کے ساتھ منقول ہوا ہو. صحابہ کا قول بھی، کچھ صحابہ تھے جو تفسیر کے امام سمجھے جاتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان، علی، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. یہ تمام صحابہ تفسیر کے امام سمجھے جاتے ہیں جو قرآن میں بہت درک رکھتے تھے. اور اس کے بعد چوتھا اصول ہمیں ملتا ہے تابعین کے اقوال سے تفسیر. یہ تابعین بھی کون تھے؟ جو صحابہ ہی کے اسٹوڈنٹس تھے، یہ صحابہ کی نیکسٹ جنریشن تھی، یعنی تابعین اور تبع تابعین صحابہ کے بیٹے اور پوتے تھے. تو ان سے ان کے اقوال کو بھی ہم مد نظر رکھیں گے. تو چوتھا اصول ہوگا تفسیر کا کہ تابعین کے اقوال سے لیا جائے، بشرط یہ کہ سند صحیح سند کے ساتھ منقول ہو. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ دور تھا، یہی وہ لوگ تھے جن کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. آپ لوگ اکثر سنتے ہوں گے، میں ایک حدیث اکثر کہتی رہتی ہوں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین دور میرے صحابہ کا، یعنی میرا دور ہوگا، پھر اس کے بعد جو آنے والے، پھر اس کے بعد جو آنے والے. یعنی آپ نے دو ادوار کی تعریف کی تھی صحابہ کے بعد. تو صحابہ کے بعد وہ دو ادوار کون سے تھے؟ تابعین اور تبع تابعین کا دور تھا. اور مشہور جو تابعین ہیں، جیسے کہ جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہمیں ملتے ہیں، مجاہد، اکرمہ، قتادہ، حسن بصری، ابن سیرین وغیرہ، اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن چند کے نام لے گئے جو بہت مشہور ہیں. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے احسان کی پیروی کی، وہ اصحاب رسول کی سیرت اور سنت کے تابعین فالوور تھے اور احسان کے ساتھ پیروی کرنے والے تھے، اس لیے ان کو تابعین کہا جاتا ہے. اور انہوں نے صحابہ ہی سے سیکھا تھا اصل میں، لیکن ان کے معاملے میں ان کی تفاصیل جب ہم لیں گے تو بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. اور کیا ہم مد نظر رکھیں گے؟ تابعین کا اختلاف حجت نہیں ہے، البتہ تابعین کا اجماع حجت ہوتا ہے. یعنی اگر تابعین آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں آپ کر سکتے کہ اچھا ان کا لیں یا ان کا لیں، کسی کا بھی آپ لے سکتے ہیں. اور تفسیر جو ہوتی ہے، تفسیری جو باتیں ہوتی ہیں، جو چیزیں نقل کی جاتی ہیں، وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک اسنادی اور ایک غیر اسنادی. ایک جس کی اوتھینٹسٹی ہوتی ہے، جس کی چین اور نریشن ہوتا ہے، یہ کس نے کس سے کہا، یہ جب پوری معلومات ہوتی ہے. اور دوسرا ہوتا ہے جس کی کوئی نریشن نہیں ہوتی، کہ کس نے کس سے کہا تھا نہیں معلوم، بس سنی سنائی لے لی. تو صحابہ اور تابعین کے تفسیر اقوال میں جو مضبوط سنت والی روایت ہوں گی وہی قبول کی جائیں گی، سنی سنائی باتوں پر نہیں عمل کیا جائے گا. پھر تفسیر کا پانچواں اصول ہے کہ عربی کے جو معروف اصول اور قواعد ہیں اس کے مطابق قرآن کو سمجھا جائے، تفسیر کی جائے. جیسے آپ لغت سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، صرف یہ صرف گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ گرامر تو بعد میں بنتی ہے نا، زبان ہماری ہے، سب جیسے انگلش وغیرہ ہے، اردو ہے، اس کی گرامر بعد میں بنی، تو آپ نے اپنے حساب سے بنایا، لیکن زبانیں یہاں تو عربی زبان پہلے سے موجود تھی اور بعد میں گرامر بنائی گئی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا آپ جو اصول و قواعد ہیں اس سے واقف ہوں. مفسر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عربی زبان پر مہارت رکھتا ہو، علم نحو پر قدرت رکھتا ہو، اور جو اعرابی حالتیں ہیں اسم کی اس کی صحیح وہ صلاحیت رکھتا ہو جاننے کی. اور کیونکہ بعض جو عربی زبان سے ناواقف لوگ ہوتے ہیں تو وہ عربی کا کچھ مطلب لے لیتے ہیں، جیسے کہ بعض منکرین حدیث نے جو عربی زبان سے ناواقف ہیں انہوں نے، جیسے قرآن میں آتا ہے اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی سے چٹان پر مارو، اس کا ترجمہ یہ ہے، ہم سب جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، اس کے بجائے انہوں نے کیا کہا کہ ان کا اس کا ترجمہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی جماعت کو پہاڑ کی سیر کراؤ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جو کبھی اس کے معنی کسی نے نہیں لیا، ان لوگوں نے لیا ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لمع المحسنین، لمع یہ عربی زبان میں چمکنے کے لیے بھی آتا ہے، اور کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ عربی زبان میں ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس کو لا میں تاکید سمجھیں اور مع تو البتہ ضرور ساتھ ہے محسنین کے. تو جو کچھ گمراہ لوگ ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کر دیا کہ نعوذ باللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے صوفیہ کو چمکا دیا، یہ اس کا مطلب لیا ہے. تو یہاں پر کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ انا کے جواب میں لام زبر جب تاکید آتا ہے، جیسے ان الانسان لفی خسر، تو علم بلاغت کے سلسلے میں جو لوگ مزید جانتے ہیں گرامر ان کے لیے ہے، یہاں پر ہم لوگ اپنے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہاں، کہ جو لوگ اس میں گرامر میں آگے جاتے ہیں وہی جانتے ہیں اس کو زیادہ بہتر طریقے سے، کہ جب لام یعنی جیسے ان الانسان میں کہتے ہیں کہ بے شک انسان البتہ ضرور خسارے میں ہے، تو یہاں پر بھی جو لام ہے وہ تاکید کا لام ہے اصل میں. پھر چھٹا جو اصول ہے اجتہاد اور رائے سے قرآن کی تفسیر، اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں، جیسے کہ چھٹے اصول میں یہ بات آتی ہے کہ تدبر اور تفکر سے انسان کام لے، اور جو تمام اوپر کی باتیں بتائی گئیں اس کی روشنی میں اپنی رائے اور اجتہاد کا اظہار کیا جائے، لیکن خود ساختہ سوچ نہ ہو اور خواہش اور نفس پرستی نہ ہو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، خود قرآن نے بھی عقل سے کام لینے کی ہدایت کی ہے، اسی لیے ایک مفسر قرآن کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں اپنی عقل استعمال کر کے رائے دے سکتا ہے، غور و فکر سے کام لے سکتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں تفقہ فی الدین حاصل ہوتا ہے. جیسے کہ عبداللہ بن عباس جو کہ سب سے بڑے مفسر قرآن کہلاتے ہیں صحابہ میں، آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ انہیں دین کا فہم عطا فرما اور انہیں تفسیر اور تاویل کے علم سے سرفراز کر دے. اللہم فقہ فی الدین و علمہ و علمہ تاویل، کہ یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین میں گہرا علم عطا فرما اور انہیں قرآن کی تفسیر اور تاویل کا فہم عطا کر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی ہم اپنی عقل استعمال کر کے، غور و فکر کر کے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے غور و فکر کر سکتے ہیں تاکہ اور نئے نئے دروازے ہم پر کھلے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی خصوصی علم اور راز کی باتیں موجود نہیں ہیں سوائے فہم قرآن کے جو کسی شخص کو دیا گیا ہو. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کا کوئی باطنی معنی مراد نہیں تھا، اگر ایسا ہوتا تو علی رضی اللہ عنہ خود بتا دیتے. تو قرآن میں غور و فکر، تدبر اور تفکر کے بعد اپنی رائے کو پیش کرنا، یہی تفسیر بالرائے کہلاتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ، ایک وارننگ دی گئی ہے کہ تفسیر بالرائے کے صحیح مطلب کو سمجھنا ضروری ہے. بعض لوگ ہر چیز کو تفسیر بالرائے کہہ کر اسے حرام قرار دے دیتے ہیں، اور بعض گمراہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور منمانی تفسیر کر بیٹھتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں جو اہم باتیں لکھی ہیں سلسلے میں، اس کا جو خلاصہ ہے کہ تفسیر بالرائے محمود اور تفسیر بالرائے مذموم. تو کون سی رائے کو پسند کیا جائے گا اور کون سی رائے کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا؟ جو قرآن اور سنت کی روشنی میں جو رائے ہوگی جس میں خواہش اور نفس پرستی نہیں ہوگی تو وہ لی جائے گی، اور باقی دوسروں کو چھوڑ دیا جائے گا. اب دیکھیں، جو ایک مفسر قرآن ہوتا ہے وہ کتنا بھی بڑا عالم دین ہو، وہ عالم دین ہی ہے، وہ نبی نہیں ہے. لہٰذا اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی تفاسر لکھی گئیں اور جتنے علماء کرام ہیں جنہوں نے تفاسر لکھی، تو یہ نہ سوچیں کہ وہ سب غلطیوں سے پاک تھے، اور ان سے کوئی غلطی نہیں تفاسر لکھنے میں، ہم سب انسان ہیں تو ہر ایک سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے. لہٰذا ان کی جو اجتہادی اگر کچھ غلطیاں تھیں، یعنی انہوں نے کوئی رائے دی اپنی غور و فکر کر کے، اس میں اگر کچھ غلطی ہوئی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا سارا کسرا کیا کرایا ہی بیکار ہے. نہیں، جو جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ قرآن اور سنت سے بات ٹکراتی تو ان کی اس بات کو چھوڑ دیں اور دوسری بات لے لیں. تو یہ ایکچولی یہ اصول ذہن میں رکھنا اس لیے ضروری ہے یا دھیان میں رکھنا ضروری ہے تاکہ کوئی غلطی نہ کر جائے. آپ دیکھیں کہ تفاسیر میں بے جا ڈیٹیل سے بچنا چاہیے، बहुत ज़्यादा तफसील अगर बताएंगे तो कोई असल जो असल बात है वो समझ में नहीं आएंगी लोगों की, और असल बात में वो पीछे रह जाएंगे। तो बेजा की तफसील, बेजा की गुफ्तगु करना कुरान की तफसील में वो जायज़ नहीं है। जैसे कि जो बेफ़ायदा तफसील होती है उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता। बाज़ तफसीरों में हम देखते हैं कि बहुत सारी गैर मुस्तनद यानी जो अनऑथेंटिक रिवायतें बहुत ज़्यादा पेश कर दी जाती हैं जो बिल्कुल बेफ़ायदा और फजूल लगती हैं। अल्लाह ताला हम सबको इससे पाक रखे। जैसे इसकी मिसाल है जैसे असहाब कहफ़ के बारे में बहस करना कि उनकी तादाद कितनी थी, या नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी। कुछ लोग बेकार की बातों में फजूल बहस में उलझ जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये बेफ़ायदा तफसीलात है, इससे ग्रेज़ करना चाहिए। कुरान मकासद पर नज़र रखता है, कुरान के तालिब इल्म को भी किस्से के मकसद पर निगाह रखनी चाहिए कि असहाबे कहफ क्यों गार में जाने पर मजबूर हुए, नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म क्यों दिया गया, इस पर गौर करें, ना कि उसकी लंबाई और चौड़ाई को नापने की कोशिश करें। फिर ये बात भी आप देखें कि कुरान के जो अल्फाज हैं, जो कि अल्लाह का कलाम है, तो इसमें बहुत बलीग मानी पाए जाते हैं। कुरान के अल्फाज में एक मौजज़ाती कलाम है ये, कि एक लफ्ज़ के कई मानी भी हो सकते हैं। जैसे कि हर ज़ुबान की तरह अरबी ज़ुबान में भी एक लफ्ज़ के मुख्तलिफ मतलब हो सकते हैं। जैसे रब है, इलाह है, इबादत है, दीन है, ताकूत है, जिक्र है, रूह है, सलात है, तो हर जगह उनका अलग मफहूम होता है। सारे मानी जहन में हो तो सियाक व सबाक से कुरान के वो जो मखसूस मुकाम पर किस मानों को लिया गया है वो समझा जा सकता है। यानी एक ही लफ्ज़ होता है लेकिन बाज़ जगह वो अलग मानों में आता है और बाज़ जगह अलग मानों में आता है। आप लोग जब कुरान पढ़ेंगे तो खुद ही इस बात को समझ में आ जाएगा आपको, आपके एक ही जुमले के दो मुख्तलिफ मतलब भी हो सकते हैं। जैसे बाज़ औक़ात एक ही जुमला सिलसिले कलाम में मुख्तलिफ मफहूम देता है। जैसे सूरह क़ाफ़ में फरमाया गया कि क़ाला क़रीनुहु, और एक जगह फरमाया गया कि क़रीन, तो क़रीन का मतलब फरिश्ता है एक जगह, और एक जगह क़रीन का मतलब शैतान है। और सूरह बकरा में आयत 215 और आयत नंबर 219 में यस अलूनका माज़ा युन्फ़िकून, इसमें एक जगह इसका मतलब है कि क्या और कितना खर्च किया जाए, और दूसरी जगह इसका मतलब है कि किस पर खर्च किया जाए। तो ये सियाक व सबाक यानी जो आगे पीछे जो आयतें हैं उसको सामने रख कर ही आप बता सकते हैं, जो बैकग्राउंड है या पीछे से जो आयतें आ रही हैं तब समझ में आएगा। सातवां उसूल है तफसीर का कि कुरान के उसकी आयतों के जो सियाक व सबाक है उसके मुताबिक कुरान की तफसीर की जाए। यानी किस बात पर पहले से बहस होती आ रही थी, किस बात पर पहले बात चल रही थी, उसको सामने रख कर तफसीर की जाए। जैसे कि सियाक व सबाक आप लोग जानते होंगे ना, सबाक सबक से आगे बढ़ना, सियाक पीछे से, कि जो आयत अभी हम पढ़ रहे हैं जिस पर हमको तफसीर करनी है तो उसके पीछे वाली आयत का भी आप पहले मफहूम या उसका बैकग्राउंड जानें, और उसके आगे वाली आयत का भी बैकग्राउंड और मफहूम जानें। उसे रबते कलाम भी कहते हैं या उसे तनासुब आयत का नाम भी दिया जाता है। जैसे कि एक हम मिसाल से समझ सकते हैं, हर लफ्ज़ का एक लुगवी मफहूम होता है और एक इस्तिलाही मफहूम होता है। आप लोगों ने फिक्र में देखा होगा कि लुगवी मानी और इस्तिलाही मानी या शरई मानी। जैसे मसलन हर किताब रखने वाले को अहले किताब नहीं कहा जा सकता। बाज़ औक़ात जो पीछे से सिलसिले कलाम चलता आ रहा है उससे कोई नया मतलब भी सामने आता है, उस पर निगाह होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अल-हिकमा, इसका मशहूर जो मानी है दानाई है, लेकिन सूरह बकरा की आयत नंबर 261 से 274 का अगर हम मुताला करें तो पता चलता है कि ये इन्फ़ाक फ़ी सबीलिल्लाह के मौजू पर 14 आयत हैं। उसके आखिर में फरमाया गया कि वमन यूतल हिकमत फ़कत ऊतिया खैरन कथीरा, तो यहाँ इसका मतलब एक खसूसी मतलब भी है। तो खसूसी मतलब क्या होगा यहाँ पर, फयाजी, सखावत, दरिया दिली, ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी। क्योंकि इन्फाक की आयतों के बाद कहा गया कि जिसको हिकमत दी गई उसे खैर कसीर दी गई, यानी किस अपने माल को कहाँ कब और कैसे खर्च करना, इसकी समझ देना। फिर हर लफ्ज़, ये बात जो लोग ग्रामर पढ़ते हैं जानते हैं कि हर लफ्ज़ गूंगा होता है, लुगत और कामूस में आकर यही लफ्ज़ तुतलाने लगता है, यानी कुछ बोलने लगता है, कुछ बोलने की कोशिश करने लगता है। अलबत्ता जब सियाक व सबाक में जब आप उसको पढ़ेंगे यानी आगे पीछे कुछ लगाकर आप पढ़ेंगे तो वो अपने सही मफहूम व मुद्दा को बेनकाब कर देता है। जैसे कि अगर आपने कहीं लिखा है कि जैसे अब कहीं लिखा है शक्कर पानी, तो अब ये तो कोई जुमला नहीं हुआ ना, शक्कर है पानी, शक्कर पानी लिखा हुआ है, तो आप क्या कह सकते शक्कर को पानी में डाल दो। तो जब अगर आप उसको पूरा जुमला बनाएंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको आगे पीछे कुछ चीज़ लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं जो आठवां उसूल है, नुज़ूली तरतीब के अतबार से ये मुताबिक कुरान को समझना है कि जिस तरह वो नाजिल हुआ था, जैसे मक्की सूरतें हैं, मदनी सूरतें हैं, उसका इल्म भी आपको आना चाहिए, और उस एतबार से आप कुरान की सूरतों को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। तो ये चंद उसूल थे कुरान को समझने के लिए, और इसमें ये बात भी हम जान लें कि मक्की और मदनी जो सूरतों का इल्म है वो भी बहुत अहम है, क्योंकि उससे हमें बहुत सारी चीज़ों को समझने में मदद मिलती है, और उससे हमें हालात का भी अंदाज़ा होता है कि किन हालात में वो सूरतें नाजिल हुई मक्का या मदीना में, तो उससे हमको हालात आज के दौर के हालात पर उसको मुंतबिक करने में मदद मिलती है। और नवा सुने कि किताबी तरतीब के मुताबिक कुरान को समझना, यानी जो कुरान में उसको रखा गया है जिस तरतीब के मुताबिक, यानी पहले सूरह फातिहा है, फिर बकरा है, फिर आल इमरान है, फिर नसा है। तो ये तमाम चीज़ें थी। कुछ उलमा इकराम ने कुछ और चीज़ें भी लिखी हैं, लेकिन हम उसको स्किप करते हैं। अब आते हैं सूरह मायदा की तरफ। जैसे कि हम सब जानते हैं, सूरह मायदा अगर हम कुरान करीम के एतबार से देखें, तरतीब यानी किताब की तरतीब के एतबार से देखें, तो ये कौन सा सूरह बनता है, कौन सा नंबर आता है सूरह मायदा का? आप में से कोई लिखकर जवाब दे सकता है? कोई जवाब दे सकता है लिखकर? पांचवा नंबर बनता है। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो सूरह मायदा किताबी एतबार से, आप देखिए, ये अभी मैंने आपको बताया ना कि किताबी एतबार से समझना और नुज़ूली एतबार से समझना। नुज़ूली एतबार से क्या होगा? पहला सूरह कौन सा है, पहले कौन सी आयतें नाजिल हुई थी, कौन से सूरह की कौन सी आयतें नाजिल हुई थी। जज़ाकअल्लाह खैरन, माशाल्लाह। पाँचवा नंबर, जी, सूरह अलक की इब्तदाई पाँच आयतें, ठीक है। तो नुज़ूल के एतबार से सूरह अलक की इब्तदाई पाँच आयतें पहले नंबर पर हैं। फिर बस हमें रिवायत से पता चलता है कि सूरह मुज़म्मिल या सूरह मुद्दसिर या सूरह कलम की चंद आयतें नाजिल हुई, और पहली मुकम्मल सूरत जो नाजिल होने वाली थी वो सूरह फातिहा थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि नुज़ूल के एतबार से नहीं रखा गया कुरान को, बल्कि तौकीफ़ी कहते हैं इसको, तौकीफ़ी तरतीब है जो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को बताई, और रसूलुल्लाह ने उसी हिसाब से कुरान को तरतीब दिया कि पहले सूरह फातिहा रखा गया, फिर उसके बाद बकरा, फिर आल इमरान, फिर निसा, और फिर मायदा पाँचवें नंबर पर। तो तरतीब के अतबार से सूरह मायदा पाँचवें नंबर की सूरत है। 120 आयात हैं इसमें, मदनी सूरत है, और मुफस्सरीन ने इसको 6 पैराग्राफ में डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी 6 पैराग्राफ पर मुश्तमिल है इसमें जो खुतबात हैं। पहला जो खुतबा है, ये पहला जो पैराग्राफ है, आयत नंबर 1 से 11, जिसमें शरीयत की तकमील के अहकाम दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरह है, बहुत अहम मालूमात है, आप लोग ये याद रखें, बहुत आपको काम में आएगी। तो पहला जो पैराग्राफ है उसमें शरीयत को मुकम्मल करने वाले अहकाम दिए गए हैं। इसीलिए आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हमेशा कहा करती थी कि सूरह मायदा को जब तुम पढ़ो तो इस बात को जहन में रखो कि ये रसूलुल्लाह पर नाजिल होने वाली अहकामात की जो सूरत थी, आखिरी सूरत है, इसमें कोई नासिख व मनसूख नहीं है, जितने भी अहकामात हैं वो एज इट इज़ हैं। दूसरा पैराग्राफ जो कि आयत नंबर 12 से 32 तक है, उसमें यहूदियों और ईसाइयों के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयत की गई और दर्स नसीहत उनको दिया गया। तीसरा पैराग्राफ जो फ़ौजदारी कवानीन पर मुश्तमिल है, यानी एक तो अल्लाह ताला की हाकिमियत उसमें बताई गई है, शरीयत बताई गई है जिसमें कसास वगैरह के अहकामात हैं, ठीक है, यानी जो एक हुकूमत के लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। चौथा पैराग्राफ आयत नंबर 51 से 86 है, इसमें यहूदियों और ईसाइयों के जरायम और मुसलमानों को हिदायत दी गई कि वो लोग जिस तरह से गढ़े में गिरे थे, ये वो लोग जिस तरह गुमराह थे, तुम ना गुमराह हो जाना। और उसके बाद का जो पैराग्राफ है आयत 87 से 108, जो कि पांचवा पैराग्राफ है, इसमें डिफरेंट शरीयत के अहकाम हैं, मुतफरिक अहकाम शरीयत हैं। छठा पैराग्राफ आयत 109 से 120, ईसाइयों को इसमें दावत तौहीद दी गई है और ईसा अलैहिस्सलाम की जो हकीकत है वो बताई गई है। इसका जो मरकज़ी मज़मून है, यानी जो सेंट्रल थीम जिसको हम कहेंगे इस सूरत का, कि आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली हतमी शरीयत के अहकामात पर अमल करने के लिए इसको नाजिल किया गया कि उस पर सदके दिल से अमल किया जाए, उम्मत मुस्लिमा का यहूदियों और ईसाइयों के तर्ज अमल से वाकिफ़ होकर उससे बचना ज़रूरी है ये बताया गया, और इस्लाम में सेक्युलरिज्म की कोई गुंजाइश नहीं ये बताया गया, यानी ये शरीयत के एतबार से नाजिल होने वाली आखिरी सूरत है, मुकम्मल सूरत, जिसमें हराम और हलाल है और उस पर पाबंदी करना लाजिम है हमारे लिए। यहूदियों और ईसाइयों का जो बिगाड़ था उसका जिक्र किया गया ताकि मुसलमान उससे बच सके, और सेकुलरिज्म का इनकार। इसका जो ज़माने नुज़ूल है, जो ख़ास सहाबा इकराम से हमको पता चलता है, अक्सर इसका जो हिस्सा है सूरह मायदा का, सुलह हुदैबिया, जो कि कब हुआ था सुलह हुदैबिया, कोई बता सकते हैं बाय द वे किस हिजरी में हुआ था, कौन सी हिजरी में हुआ था? ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, बहुत आगे चले गए आप लोग, 6 हिजरी में हुआ था, ठीक है, ज़ुल्क़ादा 6 हिजरी में हुआ था मुआहिदा सुलह हुदैबिया का। और ये सूरत तकरीबन اکثر مفسرین کے نزدیک 7 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس میں کیونکہ حالت احرام کے آداب بھی بتائے گئے ہیں اور عمرہ وغیرہ کے احکام بھی ہم ملتے ہیں کچھ باتیں اس میں، تو بعض متفرق آیت پھر اس کے میں بعد میں بھی نازل ہوئی جو اسی میں رکھ دی گئی۔ اس میں دین کی تکمیل کا ہم کو ذکر ملتا ہے، یعنی سورہ مائدہ کی سب سے امپورٹنٹ آیت اگر ہم دیکھیں گے تو الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، آیت نمبر 3 ہے، اسی صورت میں ہے، یعنی اسی لیے دین کو کامل کر دیا گیا، شریعت کو مکمل کر دیا گیا، اسی لیے یہ آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے۔ البتہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی مکمل صورت سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ ہے، لیکن سورہ مائدہ کے کچھ حصے سب سے آخر میں نازل ہوئے۔ پھر اس کا جو کتابی ربط ہے پیچھے آل عمران اور نساء سے، آل عمران اور نساء میں بھی اہل کتاب کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی، اور پچھلی سورہ نساء میں خاندانی ریاستی اداروں کی تنظیم کا ذکر تھا، اس میں اسلامی عدالتوں کے قیام کی طرف اشارہ ہے، یعنی ادھر خاندانی احکام تھے خاندان کو مضبوط کرنے کے لیے، سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے، اور یہاں پر ایک طرح سے حکومت کو کس طرح سے معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہیے، یعنی سیاسی ادارے ریاستی لیول پر کس طرح سے کام ہو، اس کا ذکر کیا گیا کہ اسلامی عدالتیں قائم کی جائے، فوجداری قوانین کو امپلیمنٹ کیا جائے، تاکہ جیسے کہ چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا بھی اسی میں بتائی گئی ہے۔ پھر اس کے جو کلیدی الفاظ ہیں ہم کو ملتے ہیں، عقود، معاہدوں کی پابندی، ایگریمنٹس جو ہوتے ہیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں حلال اور حرام کے احکامات ہیں، احرام کی حالت میں شکار حرام ہے، شاعر اللہ کو حلال نہیں کیا جا سکتا، 11 چیزیں اس میں حرام قرار دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا اور ان کی محفوظ عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، شراب، جوا، آستانے اور پانسوں کے تیر حرام ہیں، احرام کی حالت میں خشکی کا جانور حرام ہے، سمندری شکار البتہ حلال ہے۔ پانسوں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ بھی سب ناجائز ہے۔ پھر اس میں فوجداری قوانین بھی نازل ہوئے ہیں، یعنی سیاسی لیول پر کرمنل کورٹس، اسلامی ریاست کا جو اگر کوئی تختہ الٹنے کی کوشش کرے تو ایسے لوگوں کو جو سزا دی جائے گی اس کا بھی اس میں ذکر ہے، چوری کرنے والے مرد اور خواتین کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا بھی اس میں ہے، تورات کے احکام میں قصاص کا اعادہ کیا گیا ہے، یعنی اس کو ریویو کیا گیا، جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان وغیرہ۔ پھر سورہ مائدہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید حاکمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت ہی نہیں کرنی ہے بلکہ حکم بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ماننا ہے، ان الحکم الا للہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحکم ما یرید، تو وہ رب بھی ہے، الہ بھی ہے، معبود بھی ہے، اور حاکم اور شارع بھی ہے، یعنی لا بھی اسی نے دیا ہے ہم کو اور وہی لا ہمیں فالو کرنا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ہی فیصلے کرنا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں بہت ہی جو امپورٹنٹ آیت ہم کو ملتی ہے وہ اس سورے میں ملتی ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق، احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں، فاسق ہیں اور ظالم ہیں۔ ما انزل اللہ کا لفظ آتا ہے کہ جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں گے وہ کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔ پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں سورہ مائدہ میں بہت ہی امپورٹنٹ بات، جو عقیدہ حلول جو کچھ لوگوں کی نظر میں بہت بری طرح بیٹھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حلول کر جاتا ہے، اس کا انکار کیا گیا، یہاں پر رد کیا گیا، جیسے عیسائیوں کے عقیدہ حلول کا یہاں پر اس کو ریجیکٹ کیا گیا۔ دو فرقے تھے رسول اللہ کے زمانے میں عیسائیوں کے، پہلا فرقہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کہتا تھا، اور یہ فرقہ حلول کا قائل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ جو عیسیٰ علیہ السلام جو کہ انسان تھے گوشت پوش کے بنے ہوئے، ان میں اللہ تعالیٰ حلول کر گیا ہے نعوذ باللہ، اور عیسیٰ ہی خدا ہے نعوذ باللہ، اور اللہ اور عیسیٰ ایک ہیں، تو قرآن نے انہیں کافر کہا، اس عقیدے کا ریجیکٹ کیا قرآن نے۔ دوسرا فرقہ تھا جو عقیدہ تثلیث کا قائل تھا، ٹرینیٹی کا، وہ اللہ تعالیٰ کو تین خداؤں کے یا تین خداؤں میں سے ایک خدا سمجھتے تھے، تو قرآن نے انہیں بھی باطل قرار دیا، کافر قرار دیا، کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ آیت بھی اسی میں ہم کو ملتی ہے۔ پھر یہ صورت اس لحاظ سے بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں غلو فی الدین کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، کہ دین میں غلو نہیں کرنا چاہیے جیسے عیسائیوں نے کیا، کہ مبالغہ آرائی کو ترک کر دیں کسی بھی چیز میں، چاہے وہ یعنی ایکسٹریم کسی بھی چیز میں ناپسندیدہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی فارم میں ہو، دین کا معاملہ ہو، عبادت کا معاملہ ہو، خوشی کا معاملہ ہو، یا کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں غلو جو ہے وہ انسان کو گمراہ کر کے رکھ دیتا ہے. اور غلو ہی کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ایک رسول عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا کر شریک کر لیا خدائی میں، جس طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا اور لعنت کے مستحق ہو گئے تھے. تو ہمیں اس سے روکا گیا ہے. پھر اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا بھی تذکرہ ہے الحمدللہ کہ وہ مسلمان تھے. اور اس میں اقامت تورات و انجیل کا حکم ہے کہ تورات و انجیل کو بھی اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ اس کے احکامات کو نافذ کیا جائے. تو سبحان اللہ، یہ تمام اس میں اہم باتیں تھیں سورہ مائدہ کے تعلق سے. اور اس لحاظ سے یہ بہت ہی کافی اہم صورت ہے. بہت عرصے سے خواہش تھی کہ اس کو لیا جائے، لیکن بس کسی وجہ سے یہ رہ رہا تھا، ہو نہیں پا رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی موقع دیا اور توفیق دی. اللہ تعالیٰ کی مدد ہی سے ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اور کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. تو اس کا زمانۂ نزول 6 اور 7 ہجری کے درمیان میں ہے. یہ تو 7 یعنی 7 ہجری میں یہ نازل ہوئی تھی، صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی. تو 7 ہجری کے شروع میں یا 6 ہجری کے بالکل آخر میں. اور اس میں بہت ساری آیتیں بعد میں بھی جو نازل ہوئیں اس کو اسی میں، جیسے کہ حجۃ جو حج ہوا تھا اس میں ہی وہ آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ آیتیں بعد میں بھی اس میں شامل کر دی گئی ہیں. اس سورت کا جب نزول ہوا تو اس وقت اسلام اچھی طرح اسٹیبلشڈ ہو چکا تھا، یہود مدینہ سے نکالے جا چکے تھے، کفار مکہ بھی اب دوبارہ حملہ کرنے کا سوچنے سے پہلے دس بار سوچ سکتے تھے کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی قوت کو، یعنی جو 10,000 کا لشکر وہ لے کر آئے تھے، اس کو شکست دی ہے. تو لہٰذا وہ سوچ میں پڑ گئے تھے. تو آس پاس کے علاقوں پر مسلمانوں کی دھاگ بیٹھ گئی تھی. آس پاس کے لوگوں کو سمجھ میں آ چکی تھی یہ بات کہ اسلام اب دبانے سے نہیں دب سکتا اور مٹانے سے نہیں مٹ سکتا. اور ایک ایسا معاشرے، ایک ایسی سوسائٹی وہاں پر، یعنی صحابہ اکرام رسول اکرم کے ہاتھوں تربیت پا کر 3-4 سال کے اندر ہی ان لوگوں نے ایک ایسا معاشرہ قائم کر دیا تھا مدینہ میں جو ایک مثالی معاشرہ تھا. اور آس پاس کے لوگ دیکھ رہے تھے اس بات کو کہ اسلام کو فالو کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، چلنا پھرنا، ان کے معاملات، ان کے معمولات، ان کی معاشرت، ان کی معیشت کیسی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی سب لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. تو مدینہ کا جو معاشرہ تھا اس وقت وہ ایک مثالی معاشرہ تھا جہاں پر اسلام کو امپلیمنٹ کیا گیا الحمدللہ. یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تربیت یافتہ لوگ تھے، یہ صحابہ تھے. تو انہوں نے اسی قرآن ہی کے احکامات کو لے کر اپنی ذات پر، اپنی سوسائٹی پر اس کو امپلیمنٹ کیا. تو ایک مثالی معاشرہ سامنے نظر آ رہا تھا سب کے. تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر اس صورت کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی کہ اس میں جو احکامات دے رہے، کیونکہ بہت سارے لوگ آبجیکشن لیتے کہ اچھا چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا کیوں دی گئی. تو آپ دیکھیں کہ چور کو ہاتھ کاٹنے کی چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا مکہ میں نہیں نازل کی گئی، یا مدینہ آنے کے بعد بھی نہ 1 میں، نہ 2 ہجری میں، نہ 3 ہجری میں، نہ 4 ہجری میں، بلکہ 7 ہجری میں. جب ایک سوسائٹی بلڈ کر دی گئی اور وہاں پر نیکی اور بدی کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن، اس کو ڈیفرینشیٹ کر کے بتا دیا گیا، یعنی تعلیم و تربیت عام ہو گئی، لوگوں کے ذہن بنا دیے گئے، ان کو ویسا معاشرہ پرووائڈ کیا گیا، سوسائٹی پرووائڈ کی گئی، اس کے بعد احکامات نازل ہوئے. تو احکامات کبھی بھی پہلے نہیں آتے ہیں، بعد میں آتے ہیں. پہلے زمین ہموار کی جاتی ہے، پہلے زمین نرم کی جاتی ہے، اس کے بعد احکامات نازل ہوتے ہیں. تو اس بات کو آپ سمجھیں. اس لیے آبجیکشن لینے سے پہلے 1,000 بار سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً حلال اور حرام کی آیتیں نہیں نازل فرما دی، پہلے صرف توحید کی طرف دعوت دی گئی تھی. تو پہلے مٹی ہموار کی گئی، فضا بنائی گئی، ماحول بنایا گیا، اس کے بعد احکامات نازل ہوئے ہیں. اور واقعی میں جب اگر آپ زمین سینچ لیتے ہیں اور زمین کو ہموار کر دیتے ہیں تو بیج بونا بہت آسان ہو جاتا ہے اور بیج کا گرو ہونا بھی بہت صحیح ہوتا ہے. تو آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم پہلے مٹی ہموار کریں، زمین سینچیں، زمین کو زرخیز کریں اور اس کے بعد بیج ڈالیں. تو آپ یقین جانے کہ ایسی نسل، ایسی جنریشن پیدا ہوگی جو ایک مثالی جنریشن ہوگی، لیکن پہلے اس کے لیے آپ کو معاشرہ بنانا پڑے گا. وہ جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، بھی پورا یاد نہیں آ رہا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. یعنی آپ تھوڑی سی کوشش کریے، الحمدللہ جب ہم کوشش کریں گے تو یقین جانیے کہ آپ کو آس پاس سے سپورٹ ملتا چلا جائے گا، اور ایک ایسی ہی اچھی نیک دیندار ایمان پر مشتمل اور سچائی پر مشتمل ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا معاشرہ قائم ہوگا جو مثالی معاشرہ ہوگا. اور یہی ہمارا مقصد ہے. یقین جانے کہ قرآن کو پڑھانا پڑھنا اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں چینج آئے، ہم لوگ اچھے انسان بنیں، ایک مثالی انسان بن کر لوگوں کو بھی دین کی طرف دعوت دیں، ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے لوگ سیکھ کر اسلام کی طرف آئیں، کھینچے چلے آئیں، اسلام کی کشش ان کو لے آئے اس طرف ہمارا کردار اور اخلاق دیکھ کر. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ خوبیاں پیدا کرے تاکہ ہم ایک اچھی سوسائٹی بلڈ کر سکیں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.